آپ سامعین خدمت میں سلام عرض ہے. سامعین پروگرام ایرانی مشاہیر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ پروگرام بھی آپ سب کی توجہ کا باعث بنے گا. سامعین ہم نے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ ناصر خسرو پانچویں صدی ہجری قمری مطابق گیارہویں صدی عیسوی کے اعلیٰ درجے کے ایرانی شاعر اور حکیم تھے. دربار میں برسوں تک عدالتی فرائض انجام دینے کے بعد 33 سال کی عمر میں ایک خواب کے سبب ان میں روحانی تغیر پیدا ہو گیا اور انہوں نے دربار سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور پھر زہد و عبادت اور حکمت کی تعلیم میں مصروف ہو گئے. ناصر خسرو کے اسماعیلیہ فرقے کی جانب رجحان کے سبب بہت زیادہ مخالفین اور دشمن ہو گئے تھے. اسی سبب سے ان کی زندگی بہت سخت حالات میں گزری. وہ سکون حاصل کرنے کی غرض سے افغانستان کے صوبہ بدخشاں کے درہ یمگان چلے گئے اور 15 سال تک درہ یمگان میں رہ کر بہت زیادہ کتابیں تحریر کیں، جن میں سے ان کی نثری، تصانیف اور تخلیقی کارناموں کے بارے میں ہم نے گزشتہ پروگرام میں تفصیلات بتائی تھیں. لیکن ان کے منظوم آثار میں ان کا وہ پہلا دیوان ہے جس کی کئی بار طباعت اور اشاعت انجام پا چکی ہے، اور 2 مثنوی منظومے بھی ہیں کہ جن میں سے ایک واز و حکمت میں روشنائی نامہ کے نام سے اور دوسرا وہی پہلے منظومے کے سیاق پر سعادت مندانہ کے نام سے ہے، اور یہ دونوں منظومے بھی بالترتیب شائع ہو چکے ہیں. ناصر خسرو کے اشعار کا دیوان 11,000 کے قریب اشعار پر مشتمل ہے، اور مسلمہ طور پر اس دیوان کی تمام نظمیں ان کی نہیں ہیں. اس دعوے پر شاہد وہ اشعار ہیں کہ جن کی نسبت کبھی کبھی بعض منابع میں ناصر خسرو کی طرف تو دی گئی ہے، لیکن ان کے دیوان میں وہ اشعار ذکر نہیں کیے گئے ہیں. ناصر خسرو کا دیوان ان کی معنوی اور روحانی شخصیت کے بارے میں تحقیق کے لیے ایک اہم ترین دستاویز ہے. 2 چھوٹی منظوم مثنویوں یعنی روشنائی نامہ اور سعادت نامے میں پہلی میں 592 اشعار ہیں، جبکہ دوسرے میں 300 اشعار ہیں، اور یہ سب پند و نصائح پر مشتمل ہیں. مرحوم ملک الشعراء بہار اپنی کتاب سبق شناسی میں سعادت نامے کی مثنوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ کتاب ناصر خسرو قبادیانی کی نہیں بلکہ ناصر خسرو شریف اصفہانی سے متعلق ہے جو 753 میں پیدا ہوئے. لیکن دیگر محققین نے اس کتاب کو ناصر خسرو سے متعلق قرار دیا ہے. کتاب سعادت نامے کا فرانسیسی زبان میں ترجمہ 1880 میں فاگنان نے کیا، جو جرمنی کی مشرقی انجمن کے جریدے میں شائع کیا گیا. روشنائی نامے کا ایک نسخہ نثر میں بھی موجود ہے کہ جسے ولادیمیر ایوانوف نے 1949 میں ہالینڈ کے شہر لیدن میں شائع کروایا ہے. ناصر خسرو کی ادبی تخلیق جو عام طور پر اور حتیٰ انحصاری طور پر منظوم ہے، اب وہ چاہے ظاہری شکل و صورت اور طرز بیان کے فن سے متعلق ہو یا پھر مضمون کے اعتبار سے ہو، جدت ترازی میں فنکارانہ اہمیت رکھتی ہے. ان کے تمام اشعار اعلیٰ افکار کے حامل ہیں اور ان کے یہاں تقلیدی فکر نہیں پائی جاتی، اور آج کی اصطلاح میں ان کے اشعار ان کے دینی شعور کے غماز ہیں، اور وہ ایسے شاعر ہیں جو اپنی تخلیقی آثار سے بیگانہ نہیں ہوئے ہیں. ناصر خسرو اپنی صدی کے ضمیر کی آواز ہیں. ایسا زمانہ جو ایرانی تمدن میں ترک اور دہقان دو طاقتوں کے آپسی ٹکراؤ کے وقت کا زمانہ شمار ہوتا ہے. وہ فارسی ادب میں احتجاجی فکر رکھنے والے شجاع ترین شاعر تھے، اور انہیں فارسی ادب میں علمی و عرفانی افکار کی حیثیت سے سبقت حاصل تھی. ناصر خسرو ایک عظیم انسان تھے، اور وہ ایک ایسے پیکار کے بانیوں میں سے ہیں کہ جس سے ایران کا 1000 سالہ ادب بلا وقفہ برسر پیکار رہا ہے، اور وہ ریا، دھوکہ دہی اور نیرنگ کے خلاف پیکار تھی. ناصر خسرو کے شعر کی اہم خاصیت ان پند و نصائح پر مشتمل ہے کہ جس میں انہوں نے قطعی طور پر کسائی مروزے کی پیروی کی ہے. کسائی کی عمر کے اواخر کا حصہ ناصر خسرو کی عمر کے اوائل کا دور تھا، اور جب ناصر خسرو مرو میں عدالتی فرائض میں مشغول تھے اس وقت تک کسائی کا نام اہل ادب کے زبان زد تھا، اور انہیں کے اشعار کو شہرت اور رواج حاصل تھا. مسلمہ طور پر کسائی کا شعری مکتب خواب و فساد و بلاغت کے اعتبار سے ہو یا پند و نصائح اور حاکمان وقت پر تنقید کے لحاظ سے ہو، ناصر خسرو کے اشعار پر اثر انداز رہا ہے. اسی سبب سے ناصر خسرو چاہے وہ حکیمانہ اور زاہدانہ افکار کے اعتبار سے ہو یا طرز بیان کے اعتبار سے ہو، ان سے متاثر رہے ہیں اور بہت سے قصائد ان کے جواب میں کہے ہیں. ناصر خسرو نے خود بھی اس نقطے کا اعتراف کیا ہے کہ ہمیشہ ان کے مد نظر یہ بات رہی ہے، لیکن ان دو شاعروں کے درمیان کیفیت کے اعتبار سے اہم فرق پایا جاتا ہے، اور فرق اس حد تک ہے کہ ناصر خسرو نے بعض اوقات غرور و افتخار کرتے ہوئے اپنے اشعار کو ریشمی قبا سے اور کسائی کے اشعار کو کھردرے چوغا سے تعبیر کیا ہے. بلا شبہ ناصر خسرو فارسی زبان کے بہت توانا شاعروں میں سے ہیں. ان کا انداز بیان بہت نادر اور اپنے خاص طرز بیان اور فصاحت و بلاغت کا حامل تھا. محققین کا خیال ہے کہ ناصر خسرو کی شاعرانہ زبان سامانی دور کے آخر کے شعرا سے قریب ہے, اور حتیٰ ان کے کلام کا اسلوب غزنوی دور کے دور اول کے شعرا کے کلام سے زیادہ مشابہ ہے. ان کے دیوان میں بہت سے کلمات اور ترکیبیں ہیں جن کا استعمال چوتھی صدی کے اواخر میں رائج رہا ہے, لیکن اس توانا اور زبردست شاعر نے اس طرح سے ان کا استعمال کیا ہے کہ اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہ گیا ہے. اس کے ساتھ ہی ناصر خسرو نے جہاں کہیں بھی ضروری سمجھا نئے عربی کلمات اور سامانی دور کے اواخر میں استعمال ہونے والے الفاظ و کلمات کا اپنے اشعار میں استعمال کیا ہے. جب ناصر خسرو میں تحول پیدا ہوا اور وہ اسماعیلی مذہب کے گرویدا ہو گئے اور خراسان میں اس مذہب کی تبلیغ کا بیڑا اٹھایا, تو اپنے اشعار کو مذہبی رنگ دینے لگے, اور یہی چیز اس بات کا باعث بنی کہ اپنے مذہبی افکار بیان کرنے میں ایک مذہبی مبلغ کی مانند تبلیغ کو بھی مد نظر رکھتے تھے, اور اسی سبب سے ان کے بعض قصائد ایک مبلغ کی باتوں جیسے ہیں. ناصر خسرو نے مسائل کے بیان میں مختلف اصطلاحات کے ذکر سے اجتناب نہیں کیا ہے. محققین کا خیال ہے کہ ان کے اشعار میں جو علمی مسائل بیان کیے گئے ہیں اس میں نیا مضمون نہیں پیش کیا گیا ہے, بلکہ ان کی تعلیمات و عقائد کو بیان کرنے اور سمجھانے کا وسیلہ ہیں. یعنی انہوں نے اہم فلسفی مسائل کے جن پر عام طور سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے اپنے اشعار میں بیان کیے ہیں, اور شعر کی دشوار زبان میں انتہائی مہارت اور کمال کے ساتھ اپنی بحث سے نتیجہ اخذ کیا ہے. شاعر کا عالمانہ ذہن اس بات کا باعث بنا ہے کہ وہ اپنے مقاصد بیان کرنے میں منطقیوں کی روش سے بہت زیادہ متاثر ہو جائیں. ان کے بیانات منطقی دلائل اور فلسفی قضایا کے ہمراہ اور اسی طرح عقلی نتائج سے سرشار ہیں, اور اسی نسبت سے شاعرانہ جذبات اور شعرا کے ظریف و دقیق خیالات سے آری ہیں. اصولی طور پر ناصر خسرو نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی ہے جو چیزیں عام طور سے شعرا کو اپنی جانب جذب کرتی ہیں, یعنی ظاہری جمال و خوبصورتی اور دل فریب مناظر اور افراد وغیرہ, بلکہ ان کی نظر زیادہ تر عقلی حقائق و اصول اور دینی و مذہبی اعتقادات پر تھی. ناصر خسرو کوئی درباری شاعر نہیں تھے, اور اگر وقتی طور پر ایسا تھا بھی تو ان کے اشعار میں اس دور کے تعلق سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوا ہے. وہ ان جملہ قدیم ترین ممتاز شخصیات میں سے ہیں کہ جنہوں نے اپنے پند و نصائح کے بیان میں مکمل مثنویاں کہی ہیں. ان کے قصائد کبھی بھی ان افکار سے دور نہیں تھے. وہ بقول خود در کے قیمتی لفظ کو بیہودہ چیزوں میں استعمال نہیں کرتے تھے, اور چونکہ وہ دنیا اور اہل دنیا سے قطع تعلق کر چکے تھے اور پیغمبر اسلام کے خاندان سے وابستہ ہو گئے تھے, دنیا کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. ناصر خسرو کے زمانے میں قدرتی مناظر کی تعریف و توصیف بہت زیادہ رائج تھی, اور اس دور کے شعرا کے دیوان اس قسم کی توصیفوں مثلاً بہار, خزاں, بادلوں بھرے آسمان, پھولوں سے بھرے ہوئے باغ, ہرے بھرے کھیتوں اور سر اٹھائے پہاڑوں سے سرشار ہیں. استاد فروخی اور استاد منوج چہری جیسے شعرا نے اس میدان میں بہت زیادہ تباہ آزمائی کی ہے. اس کے باوجود اس میدان میں بھی ناصر خسرو خاص اہمیت کے حامل ہیں. ان کی وصف بیانی میں حیرت انگیز بلاغت, فلسفیانہ گہرائی, دقت اور فنی ظرافت پائی جاتی ہے. ناصر خسرو کے توصیفی اشعار میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کو ذلیل و خوار سمجھنے کے اپنے فلسفے پر اعتقاد رکھنے کے باوجود بہار, گل و لالہ, گل نسرین و نسترن اور قدرتی مناظر سے عشق کی توصیف کو سبک جانا ہے, لیکن ان کے ساتھ ہی وہ خود طبیعت اور قدرتی مناظر کے شیفتہ اور اس کے بے بدیل مصوروں میں سے ایک ہیں. خاص طور پر آسمان سے انہیں ایک روحانی عقیدت اور لگاؤ تھا, چنانچہ آسمان کے سورج اور ستاروں کے جلال و عظمت نے انہیں اپنی جانب جذب کر لیا, اور انہوں نے اس نیلگوں گنبد اور اس کی نورانی قندیلوں کی توصیف میں بہت زیادہ اشعار کہے ہیں کہ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ بے مثال ہے. سامعین, اگلے پروگرام میں ہم ناصر خسرو کی زندگی کے حوالے سے رائے پیش کریں گے. اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے.